الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج کا ٹاپک ہے لیونگ ان اے ورلڈ آف کمپٹیشن, یعنی مقابلے کی دنیا میں رہنا. دیکھیے, یہ دنیا ہمیں ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے رہنے کے لیے. یہاں اللہ کا قانون ہے کہ یہاں پر مقابلہ ہوگا, کمپٹیشن ہوگا, چیلنجز ہوں گے, مسابقت ہوگی, اور اس کے جو کانسیکوئنسز ہیں وہ بھی ہوں گے. ہم اس سے اسکیپ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اس بات کو کئی انداز سے بتایا گیا ہے. ایک آیت ہے, یہ آیت ہے چیپٹر نمبر 90 کی, 90. لقد خلقنا الانسان فی کبد, یعنی وی ہیو کریٹڈ مین ان سفرنگ. یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ سفرنگ کا مطلب کیا ہے. سفرنگ کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ اس پر پہاڑ ٹوٹے گا, اس طرح کا مصیبتیں اس پر گرائی جائیں گی, یہ مطلب نہیں ہے. سفرنگ کا مطلب وہی ہے کہ اس دنیا کا جو قانون ہے, جو لا آف نیچر ہے, اس کے مطابق انسان کو رہنا پڑے گا ایسے حالات میں جس کے نتیجے میں سفرنگ پیش آئے گی. یعنی دنیا میں ہر انسان کو آزادی دی گئی ہے, ہر انسان آزاد ہے, ہر انسان کو موقع ہے کہ وہ اپنی دوڑ لگائے, اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو جب سارے لوگ دوڑیں گے, ظاہر ہے کہ ٹکراؤ بھی ہوگا, کوئی دوسرے کو ڈیفیٹ دے گا, کہ دوسرے کو نقصان ہوگا. یعنی آزادی کے بنا پر مقابلہ, کمپٹیشن, اور پھر آزادانہ کمپٹیشن کے بنا پر سفرنگ, یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی چیخے چلائے, شکایتیں کرے, تو وہ کیا ہے, وہ شکایت جھوٹی ہے اس کی. کیونکہ وہ تو رہے گی. جیسے بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنیں ملیں گے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے. یہ ایک بالکل بیس لیس بات ہے. نہیں, کہنا یہ چاہیے کہ ہم کمپٹیشن کے زمانے میں کمپیٹ نہیں کر سکے, اس لیے ہم سفر کر رہے ہیں. ڈسکریمنیشن کہنا ایک واقعے کو غلط انداز سے لینا ہے. عام مزاج دنیا بھر میں یہ ہے, لوگ جہاں کہیں کسی کو کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے, کہاں کہیں کسی کو کوئی پرابلم پیش آتے ہیں, کسی کی بات کوئی بگڑ جاتی ہے, تو فوراً دوسرے کو الزام دیتا ہے وہ کہ فلاں کی سازش سے ہوا, ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا گیا, ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے. یہ سب باتیں بالکل بیس لیس ہیں. یہ اس کے معنی کہ وہ یہ ہوئے کہ اپنی غلطی کو دوسرے کھانے میں ڈالنا, اپنے فیلئر کو دوسرے کھانے میں ڈالنا. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور فیلئر, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور مسٹیک, کہ ہماری اپنی کسی بھول کی وجہ سے ایسا ہوا. دیکھیں اس کا ایگزامپل اللہ تعالیٰ سیٹ کر دیا تھا بالکل شروع میں تاکہ انسان جانے اس بات کو. قرآن میں حضرت آدم قصہ بار بار بیان کیا گیا ہے اور ابلیس کا قصہ. تو ابلیس نے باقاعدہ حضرت آدم کو, انہوں نے جو جہاں فاربڈن ٹری تھا شجر ممنوع, اس کا پھل کھا لیا. تو حضرت آدم نے یہ نہیں کیا کہ اب لگا وہاں چیخیں چلائیں کہ دیکھو شیطان نے مجھے بکا دیا, یہ شیطان کی سازش کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ سب شیطان کی کانسپریسی ہے. یہ نہیں کیا انہوں نے, اپنے اوپر لیا, ربنا ظلمنا انفسنا, ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی اس کا اگر اس کو سوچیے آپ, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان نے بکایا تو ہم بھاگ کیوں گئے؟ جو اللہ کے قانون کے مطابق مسئلہ یہ نہیں کہ شیطان نے بکایا, مطلب ہم خود بھاگ کیوں گئے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اور سارے لوگ اسی مبتلا ہیں, دوسرے کو بلیم دینا, دوسرے کو الزام دینا. دوسرے کا الزام جو ہے یہ بوم رینگ کھیل ہے, بوم رینگ یعنی آپ ہی پر آئے گا وہ لوٹ کر کے, کچھ بھی دوسرے پر نہیں پڑے گا وہ. اچھے سے سمجھ لیجیے, اچھی طرح سمجھ لیجیے. یعنی آج کل یہ حال ہے, کوئی اپنے خلاف سننے کو تیار ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. جیسے تازہ مثال یہ ہے کہ بابری مسجد اجودھیا میں ڈھائی گئی, اس پر میں نے اخبار میں میڈیا میں کہا کہ مسلمانوں نے اس معاملے میں صحیح پلاننگ نہیں کی, ان کی غلطی سے ایسا ہوا. تو سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو یہ مسلمانوں کے زخم پر نمک چھڑک رہے ہیں. نہیں, مسلمانوں کے زخم پر اندبال کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے زخم پر اندبال ہے, نمک چھڑکنا نہیں ہے. وہ کیسے, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک اصول اسلام میں یہ ہے کہ آپ دوسرے کو زیادتی کا موقع نہ دیں. ایک اصول ہے اسلام کا, ایک پرنسپل ہے. سورہ حج میں, سورہ حج کا نمبر 22 ہے 22, اس میں یہ آیت ہے فلا ينازعنك في الامر, وہ تم سے معاملے میں نزاع نہ کریں. نزاع نہ کرے معنی کیا ہے, انہیں نزاع کا موقع نہ دو. یہ عربی کا زبان کا اسلوب ہے, جب یہ کہا جائے کہ لا يضربنك زید, زید تم کو نہ مارے, تو اس کا مطلب ہے کہ زید کو مارنے کا موقع نہ دو. نازعن, یہ تاکید کا نہیں, ہرگز ہرگز انہیں موقع نہ دو کہ وہ تمہارے ساتھ نزاع کریں, یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ڈونٹ گیو اینی چانس ٹو دیم ٹو ڈسپیوٹ ود یو, ان کو ہرگز یہ موقع نہ دو کہ وہ تمہارے ساتھ ڈسپیوٹ کوئی کھڑا کر دیں. اب اس آیت کو لے کر دیکھیے آپ, اجودھیا میں جو مسجد بنی تھی وہ 1528 میں بنی تھی, یعنی 16ویں صدی میں. میر باقی گورنر تھے بابر کے زمانے کے, انہوں نے بنوایا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, میں نے خود وہاں دیکھا ہے اپنی آنکھ سے اور پڑھا بھی ہے. غالباً میں 1942 میں گیا تھا وہاں, میں اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہاں مسجد کے ساتھ ملا کر کے رسوئی گھر تھا وہاں پہلے سے. مسجد بننے سے پہلے ہندوؤں کا رسوئی گھر تھا وہاں, جس کو مقدس سمجھتے تھے, یعنی پوجا استھل تھا ان کا. وہ اس کو ملا کر کے بنا دیا بابری مسجد. تو نزار گھر پہلے دن سے ہو گیا. وہ جب ملا کے بنائیں گے تو طرح طرح کے ڈسپیوٹ کھڑے ہوں گے کہ یہ جگہ ہماری ہے, وہ جگہ ہماری ہے, ادھر تم نہیں نکل سکتے, ادھر تم نہیں نکل سکتے. وہ لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے وہ کہ ہمارا پوجا خراب ہو رہا ہے, وہ ہاں مورتی لگائیں کہ آپ کہاں کہاں تو مورتی پت لگاؤ. طرح طرح کے نظار کھڑے ہوں گے جیسا کہ ہوا. تو اس آیت کے مطابق کیا کرنا تھا کہ مسجد کو پوجا استھل, ہندو پوجا استھل کے دور دور بنانا تھا. یہ ہے فلا ینادونک فی الامر, وہ تم کو تم ان کو نزاع کا موقع نہ دو, یعنی تم ان کو ڈسپیوٹ کا موقع نہ دو, یعنی اپنی مسجد کو اس طرح بناؤ کہ انہیں ڈسپیوٹ کا موقع ہی نہیں ملے. وہ کیا ہے, سمپلی کیا ہے, دوری, ایک ڈسٹینس کے مینٹین کرو, دونوں کے بیچ میں ایک ڈسٹینس کے مینٹین کرو تو موقع آئے گا نہیں. چاہے لاکھوں لاکھ مسجدیں ہیں, وہاں یہ سب جھگڑے کھڑے نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں ایک ڈسٹینس ہے دوسرے عبادت خانے میں اور مسجد میں. لیکن اتنے سینکڑوں سال گزر گئے, کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا. روز فتوے ایشو ہوتے ہیں, بیکار کے فتوے. یہ نہیں فتویٰ دیا کہ میر باقی نے مسجد غلط بنائی, قرآن کے خلاف بنایا, یہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا. فتوا نہ دینے کے معنی کیا ہوئے, مسلمانوں کو گائیڈنس نہیں ملی, مسلمانوں کو رہنمائی نہیں ملی, مسلمانوں کو لینڈ آف تھنکنگ نہیں ملی. یہاں تک کہ بات بڑھتے 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 6 دسمبر 1992 کو مسجد ٹا دی گئی. اس معاملے میں یہاں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ اس معاملے میں قرآن میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کا پریکٹیکل اگزامپل موجود تھا. وہ تھا 7th century AD میں, حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے ان کے زمانے میں مسلمان فلسطین میں داخل ہوئے, یروشلم میں داخل ہوئے. تو وہاں پر یہ انہوں نے مطالبہ کیا وہاں کے لارڈ بشپ نے کہ خلیفہ خود آئے تو اس سے ہمارا معاہدہ طے ہوگا. حضرت عمر مدینہ سے چل کر یروشلم گئے, اس 7th century کی بات ہے, 7th صدی عیسوی کی. تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر ایک کنیسا, ایک چرچ ہے, اس کو کہتے ہیں کنیسۃ القیامہ, چرچ آف ریزریکشن, وہ میں نے دیکھا ہے وہاں میں گیا ہوں. تو وہاں پر نیگوسیشن ہو رہا تھا, تو عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے, تو میں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. تو جو کرسچن لیڈر تھا اس نے کہا کہ آپ یہیں پڑھ لیجئے, ہے تو میں نے کہا کہ نہیں, میں اسٹونز تھرو کی دوری پر, رمیت الحجر کی دوری پر نماز پڑھوں گا, یعنی ایک پتھر لیا جائے زور سے پھینکا جائے, پتھر کے بارے بہت بڑا پتھر نہیں جو آپ کے ہاتھ میں آ سکے, تو جتنی دور جا کے گرے گا وہاں میں نماز پڑھوں گا. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹون تھرو, عربی میں کہتے ہیں رمیت الحجر. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو میرے بعد جو مسلمان آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے اس لیے ہم یہاں مسجد بنائیں گے. اور پھر کیا ہوگا, چار چار مسئلہ جھگڑا کھڑا ہوگا. یعنی وہی جو اجودھیا میں ہوا. تو انہوں نے دوری پر نماز پڑھی, تو جب بات کو یہی ہوا مسلمانوں نے وہاں پر مسجد بنائی, اس کا نام مسجد عمر. میں وہاں گیا ہوں, وہاں میں نماز بھی پڑھی ہے. دوری پر ہے وہ, کوئی جھگڑا نہیں اس کا. تو آپ بتائیے کہ قرآن میں ایک اس کو بتایا دیا گیا تھا, حضرت عمر نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا تھا. تو یہی کرنا تھا اجودھیا میں بھی کہ دوری پر آپ مسجد بناتے. ہندوؤں کے پوجا استھل سے ملا کر کے مسجد بنانے کے معنی تھے کہ آپ نے ڈسپیوٹ کا موقع دیا انہیں. اب یہ میں نے کہا تو مجھے کو لوگ برا بھلا کہہ رہے. اس کے معنی ہوا کہ سارے مسلمان جو ہے قومی مذہب پر ہیں, اسلام پر نہیں ہیں. وہ جس کو دیکھے وہ ہمارے خلاف بول رہا ہے, چاہے مولوی ہو یا غیر مولوی ہو. میں قرآن کا حوالہ دیتا ہوں, حضرت عمر کے عمل کا حوالہ دیتا ہوں. اس کو تو ڈسپیوٹ نہیں کر پاتے. تو اس معنی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بحث نہیں ہے, قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, خدا کا قانون کیا ہے. انہیں اپنے جذبات سے کھیلنا ہے. تو دیکھیں یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ خدا کے قانون کے خلاف چلنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کمپٹیشن پر بیس کرتی ہے. کمپٹیشن بیسڈ ہے یہ دنیا. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اوائڈ کریں ٹکراؤ سے. یو ہیو ٹو اوائڈ کنفرنٹیشن. آپ کو خود یہ ذمہ داری لینا ہے کہ ٹکراؤ نہ ہونے پائے. دوسرا تو اپنے لحاظ سے چلے گا. جیسے روڈ میں ہر آدمی اپنی دوڑاتا ہے, تو آپ بھی گاڑی کنارے کر لیتے ہیں. جو روڈ پر جو ٹریفک کا لا ہے, تو ادھر سے گاڑی آ رہی ہے تو آپ اپنی گاڑی کو کنارے کر لیتے ہیں, تو وہی نکل جاتی ہے, آپ بھی نکل جاتی ہے. یہ لا آف نیچر ہے. کل پرسوں کا ایک عجیب میرا ایک آبزرویشن ہوا, اس کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو سکھا رکھا, انیمل تک کو سکھا رکھا ہے پرنسپل اوائڈنس, ٹکراؤ سے اوائڈ کرو. میں جس گھر میں رہتا ہوں تو اس کے پاس کئی درخت ہیں, ان پر گلہریاں بہت سی رہتی ہیں. تو درخت سے ایک تار آ رہا ہے ہمارے گھر کی طرف, تار شاید ٹیلی فون کا تار ہے وہ. تو اس پر تار پر گلہریاں دوڑتی ہیں, یعنی پیڑ سے ہمارے گھر کی طرف آتی ہیں جاتی ہیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گلہری پیڑ سے اس تار پر آئی ہمارے گھر کی طرف آنے کے لیے, ادھر سے بھی گلہری جا رہی تھی. تو جب وہ گلہری وہاں پہنچی تو انسٹینٹلی کیا ہوا, وہ گلہری نیچے لٹک گئی. یعنی یہ تار ہے نا, تو اس کے اپنے پاؤں سے پکڑ کے نیچے لٹک گئی. یہ نیچے لٹک گئی اور یہ گلہری اوپر چلی گئی. حیران تھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے انیمل کو سکھا رکھا ہے پرنسپل آف اوائڈنس. گلہری انیمل ہے, انسان جیسی عقل اس کو نہیں ہے, لیکن جیسے اس تار کے اوپر یہ گلہری ادھر سے آئی, دوسری گلہری ادھر سے آئی, وہ اچانک نیچے لٹک گئی. ایک گلہری راستہ دے دیا اس کو, جب وہ ادھر چلی گئی تو پھر یہ اوپر آ کے پھر ادھر چلی گئی. یہ ہے لا آف نیچر, یہ ہے زندگی میں کامیابی کا طریقہ, یہ ہے کریشن پلان آف گاڈ. تو آپ کوئی ایسی جگہ مسجد بناتے ہیں جہاں کے ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے مستقبل میں, سٹا کر کے ملا کر کے دور بنائیے. یو ہیو ٹو مینٹین اے ڈسٹینس. جیسے روڈ پر آپ ایک ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں تب آپ کی گاڑی ٹکراتی نہیں ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ روڈ پر ایک ڈسٹینس کو مینٹین کرنا ہے, تبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. دیکھیے کہ آپ کہیں کہ کانسپریسی ہے, یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ ظلم ہے, انجسٹس ہے, یہ کہنے سے کچھ بات بننے والی نہیں. یو ہیو ٹو نو دی لا آف نیچر, یو ہیو ٹو ڈسکور دا کریشن پلان آف گاڈ. یعنی خدا نے پیدا کیا ہے دنیا کو, خدا نے بنایا انسان کو, خدا نے رکھا انسان کو یہاں پر. تو پہلے دن آدم اور ابلیس کی شکل میں مثال قائم کر دی کہ دیکھو شیطان تو بھگائے گا, تم مت بھاگنا, اگر بھاگ جاؤ تو پھر شیطان کو الزام مت دو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, یعنی اپنی اصلاح کریکشن کرو. یعنی حضرت ابراہیم وہ حضرت آدم یہ کر سکتے تھے, حضرت آدم کہہ سکتے کہ شیطان کی کانسپریسی ہے, شیطان کا ظلم ہے, اور شیطان کا انجسٹس ہے, شیطان یہ کیا, شیطان نے وہ کیا. یہ بولی نہیں بولے, وہ بالکل اپنے آپ پر لے لیا. انہوں نے سوچا کہ جب شیطان نے بہکایا تو بہکایا, لیکن میں بہکا کیوں, میں اسے بہکانے کا اثر کیوں لے لیا, تو غلطی میری ہو گئی. تو ان کا اگر بنا درم نہ انفسنا, ہم ہی سے غلطی ہو گئی, خدا ہمیں معاف کر دے. یہ دنیا کمپٹیشن دنیا, یہ کوئی ہندو مسلم مسئلہ نہیں, یہ سب کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کے بیچ میں یہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے خلافت راشدہ کے بعد عرب میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی, یہ سب لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی, وہ کیسے, بنو عباس نے ساتھ لے لیا ایرانیوں کا. بنو امیہ جو تھے ان کا ساتھ, تو ان کا ساتھ دینے والے بنو امیہ تھے, عرب کا قبیلہ, اور بنو عباس جو تھے انہوں نے اپنے سوا ایک اور ساتھی پا لیا ایران میں, ایرانیوں نے ساتھ دیا بنو عباس کا, تو ان کی طاقت زیادہ ہو گئی, انہوں نے بنو امیہ کو ٹھکیل دیا, بنو امیہ کو ختم کر دیا اور حکومت قائم کر لی اپنی. یہ کمپٹیشن, دیکھیں یہ کمپٹیشن ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے, یا امریکن اور نان امریکن کی بات نہیں ہے, برٹش اور نان برٹش کی بات نہیں ہے, خود مسلمانوں مسلمانوں میں ہی ہوتا ہے. اسی دلی میں دیکھیے ابراہیم لودھی جو تھا, ایک زمانے میں بادشاہ تھا, پھر مغلوں نے اس کو مار کر ختم کر دیا, تو مغل راج قائم کر لیا. اب ابراہیم لودھی جو ہے قبر مغربہ اس کا بنا ہوا ہے یہاں پر. ابراہیم لودھی نیچرل ڈیتھ نہیں بڑا تھا, مغلوں کے فوج نے اس کو مارا تھا, تو دونوں مسلمان تھے, دونوں مسلمان تھے. تو دیکھیے یہ کمپٹیشن جو ہے یہ یونیورسل لا ہے, یہ ہر جگہ ہوگا, ہر جگہ ہوگا, ہر جگہ ہوگا. تو آپ کو پریکاشن لینا پڑے گا, جیسے حضرت عمر نے پریکاشن لیا کہ اگر میں وہاں نماز پڑھ لوں گا کیا جھگڑا کھڑا ہوگا, تو پریکاشن لیا کہ ایک ڈسٹینس مینٹین کیا انہوں نے. آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو پریکاشن لینا ہے, پیشگی طور پر کوشش کرنا ہے کہ ٹکراؤ نہ آئے. اگر سپوز ٹکراؤ ہو جائے بالفر, تو اصل ہو خیر, انسٹینٹلی آپ ایڈجسٹ کر لیجئے. یعنی اس ایڈجسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے, یو ہیو ٹو ایکسپٹ دی اسٹیٹس کو, جو اسٹیٹس کو بن گیا اس پر راضی ہو جائیے, بس راضی ہو جائے اس پر. جیسے فلسطین میں 1948 میں کیا ہوا, ایک اسٹیٹس بن گیا نیا کہ رفلی ہاف جو تھا دیا ان کے حصے میں آیا, یہود کے حصے میں آدھا حصے میں آیا عربوں کے حصے میں, یہ تھا اسٹیٹس کو 1948 میں. جو اسٹیٹس کو قائم ہوا وہ یہ تھا کہ آدھا فلسطین یہودیوں کے پاس, آدھا فلسطین عربوں کے پاس, بس اس کو فوراً مان لینا چاہیے تھا اس کو اسی وقت. تو آج عرب فلسطین میں سوگلا ترقی کر رہے ہوتے, جبکہ آج تباہی 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 ہو رہی ہے. تو پہلا پرنسپل کیا ہے؟ ایسی بات نہ کرنا جس سے ٹکراؤ ہو جائے. ایسی بات نہ کرنا یعنی فورس ہی کرنا, پیش کی طور پر سوچنا کہ ایسا کروں گا میں تو ٹکراؤ ہو جائے گا, اس لیے ایسا نہیں کرنا مجھے. یہ ظاہر قبر نے کیا, یہ ہے پریکاشن. اچھا, اگر آپ پریکاشن نہ لے سکیں اور ایک واقعہ ہو جائے تو جلدی سے ٹیلیسکوپ کو مان لیجیے. یعنی پیلسٹائن کی مثال کے شکل میں جلدی سے مان لیجیے کہ چلو آدھا تمہارا آدھا ہمارا, تو آپ کی ترقی کا راستہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا. اگر فرض کے یہ بھی نہیں کر سکے آپ, تو آپ ری ایسس کیجیے اور کہیے کہ آئی واز رانگ, وی ویئر رانگ. یہ تیسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ڈسکور کریں, وی ویئر رانگ. یعنی ہم 1948 میں فلسطین میں غلطی پر تھے کہ ہم نے بالفور کے ورڈکٹ نہیں مانا, تب بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا. اور یہ شکل جو ہے آج کل جو مسلمان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے, ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے, ہمارے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے, ہم سیج میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے خاص سازش ہو رہی ہے, یہ سب بے مطلب بات ہے, نان سینس ہے, بیس لیس ہے, کوئی مطلب ہی اس کا نہیں, کوئی اس کا مطلب نہیں. کیونکہ آپ کا بولنا یہ ہے اگینسٹ دی لا آف نیچر, اگینسٹ دی کریشن پلان آف گاڈ. تو کون اتنا پاورفل ہے کہ خدا کے پلان کو بدل دے؟ کون اتنا پاورفل ہے کہ خدا کے پلان کو بدل دے؟ تو ہمارے یہاں پر کوئی چوائس دوسرا نہیں ہے. وی ہیو نو چوائس اگر دین ٹو ایکسپٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ جانیں کہ ہم رہنا پر ہمیں رہنا ہے ایک ورلڈ آف کمپٹیشن میں, ورلڈ آف کمپٹیشن میں. یہ کمپٹیشن دیکھیے آئیڈیولوجیکل لیول پر ہے اور فزیکل لیول, دونوں لیول پر ہے. آئیڈیولوجیکل لیول بھی کمپٹیشن چل رہا ہے اور فزیکل لیول بھی کمپٹیشن چل رہا ہے. جو اپنی ایبلٹی نہ دکھا پائے گا وہ ہارے گا. ہارنے کے بعد کسی کو یہ کہنا کہ صاحب میرے ساتھ سازش ہوئی ہے, یہ سب بالکل احمقانہ بات ہے, کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا. اب چلاتے رہیے, مسلمان 100 برس چلا رہے ہیں, یہ 100 برس سے مسلمان چلا رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے خلاف, لیکن کچھ نتیجہ نہیں. ان وین. کیوں؟ وہ کسی انسان کے طرف نہیں جاتی ہے, وہ ڈائریکٹ کسی پلان آف گاڈ پر جاتی ہے. یہ بات تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے, ورنہ ہم بالکل یعنی ہماری ساری کوششیں بیکار ہو کر رہ جائیں گی. دیکھیں اس کا یہ ایک پہلو ہوا. دوسرا اس سے بھی سخت پہلو ہے اس قسم کی پالیسی کا. یہ پالیسی کہ آپ دوسروں کو بلیم دیں, جیسے آدم بلیم لینے لگتے ابلیس کو. اگر آدم ابلیس کو بلیم دینے لگتے تو یہ زبردست دعا نہیں نکلتی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے پھر قبول کر لیا ان کو, یہ نہ ہوتا. یہ سوچیے اس بات کو کہ آدم اگر یہ کرتے کہ بس ابلیس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے کہ ابلیس نے سازش کی, ابلیس نے کانسپریسی کی, ابلیس نے یہ کیا, ابلیس نے وہ کیا. تو یہ کیا ہوتا, خود اپنے کو محروم کرتے ہو, ان کے اندر ریپینٹنس نہ آتا, ان کے اندر اپنی ری تھنکنگ نہ جاگتی, ان کے اندر ان کو یہ نہ توفیق ملتی کہ اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کریں. اور یہ شاندار دعا جو قرآن مجید میں آئی ہے, جو قبول ہو گئی, یہ قرآن مجید میں آئی کہ قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دعا اتنی زبردست دعا ہے کہ قرآن میں اس کا اعلان ہے کہ قبول کر لی گئی. تو یہ کہاں سے ہوتا؟ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے. یہ ساری دنیا میں مسلمان نگیٹو کیوں بنی ہوئی ہیں؟ جس سے ملی ہے وہی نگیٹو منفی بات بولتا ہے. کم از کم میں بوڑھا ہو گیا, ایک انسان میں نہیں پایا اپنے اس گروپ کے باہر جو کہیں نہ کہیں نگیٹو نہ ہو. کوئی سوچ رہا ہندو کے خلاف, کوئی سوچ رہا ISIS کے خلاف, کوئی سوچ رہا امریکہ کے خلاف, کوئی سوچ رہا یہودی کے خلاف, کوئی سوچ رہا انگریزوں کے خلاف, ہر ایک کسی کے خلاف سوچ میں مبتلا ہے. نگیٹو سوچ سے کم از کم میں نے تو نہ کوئی آدمی پایا, نہ کوئی کتاب پائی, نہ کوئی میگزین پایا, نہ کوئی اخبار پایا. آپ کو ملا ہو تو مجھے ٹیلی فون کر کے بتا دیجیے گا. تو کیوں ایسا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کے کسی پران کو ہم نے نہیں سمجھا, نہ سمجھ کر کے ہم یعنی یہ کرنے لگے کہ جو چیز تھی خدا کے کسی پران کی وجہ سے, اس کو ہم کسی اور انسان کا ظلم سمجھ لیا. یہ تو کر رہا ہے امریکہ, یہ تو کر رہا ہے انگریز, یہ تو کر رہا ہے یہودی, یہ تو کر رہا ہے ہندو, یہ تو کر رہا ہے RSS. حالانکہ وہ سب جو تھا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنایا ہے کمپٹیشن کے بیس پر, چیلنج کے بیس پر, مقابلہ کے بیس پر. یہ سب تو ہوگا, یہ ہوگا تو آپ اس کی خود اس کا پریکاشن لیجئے, خود اپنی پلاننگ صحیح طریقے سے کیجئے. دوسروں کو بلیم دینے سے کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے بائبل میں ہے بلیم دائی سیلف, اپنے آپ کو الزام دو. یہ ہے پیغمبر کا قول, بلیم دائی سیلف, اپنے آپ کو الزام دو. یعنی سبب اپنے اندر تلاش کرو, کیونکہ بات تو سبب ہے نہیں. بلیم دائی سیلف کا مطلب کیا ہے؟ جو گزر گیا, جو ہو گیا, اس کا سبب اپنا در تلاش کرو, کیونکہ باہر تو ہے نہیں کوئی سبب. یہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ رسول. اس سے کیونکہ اب مسلمان سے چھوڑ رکھا ہے, مسلمان نے الٹ دیا ہے معاملے کو, ہر چیز جو اس کو گزر رہی ہے دوسروں پر ڈالتے ہیں, دوسروں پر. میں بچپن سے یہ دیکھ رہا ہوں, ہمارے بچپن میں سارا قصور دیا جاتا تھا برٹش کو کہ برٹش نے مغل امپائر ختم کر دیا, برٹش نے خلافت ترکی ختم کر دی, برٹش یہ کر دیا, برٹش وہ کر دیا. اب کیا امریکہ بہت ہوتا ہے, امریکہ نے یہ کیا, امریکہ نے وہ کیا, یہودی نے یہ کیا, یہودی نے وہ کیا. بچپن سے آج تک میں یہ سن رہا ہوں کہ جتنے واقعات ہوتے ہیں ان سب کو الزام دوسروں کو دے کر کے ہم انہی کے خلاف سوچتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ سارے انسان ہماری نفرت کا موضوع بن گئے. ان مسلمانوں سے انسان دوستی نکل گئی ہے. آپ ذرا غور کیے رسول اللہ کا معاملہ کیا تھا کہ دیکھیے, رسول اللہ نے جب ہجرت کر کی اور مدینہ گئے آپ, اس وقت مدینہ بہت بہت کافی یہودی تھے, سبسٹینشیل تعداد میں یہودی وہاں رہتے تھے, کئی ان کے ٹرائب تھے وہاں پر. تو ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک یہودی کا جنازہ گزرا. یہودیوں کے بھی جنازہ وسیع ہوتا ہے جیسے کہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, اس کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے, یعنی ان ریسپیکٹ, اس کی احترام میں کھڑے ہو گئے. ہی اسٹوڈ اپ ان ریسپیکٹ. تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ کھڑے ہو گئے تو یہودی کا جنازہ تھا, یعنی نان مسلم کا جنازہ تھا. آپ فرمایا کہ علیست نفسن واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ. آپ دیکھیں اس یہودی کو بھی آپ نے بہت انسان کے دیکھا, اس کا احترام کیا. یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے, یہ نہیں کہ وہ دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے, یہ نہیں کہ وہ ہمارا خدا نخواستہ دشمن ہے وغیرہ وغیرہ, کچھ نہیں, انسان ہے تو بس قابل احترام ہے. تو آپ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر ایک کا احترام تھا, ہر ایک کی محبت تھی, ہر ایک کی خرخائی تھی. کیوں؟ آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جو کچھ گزرا آپ کے اوپر اس کا الزام دوسروں کو دے کر کے شکایتیں کریں. اس کی میں ایک مثال دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں تھے, ان کو سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو ستایا گیا, وہاں بہت زیادہ ستایا گیا آپ کو اور آپ کے اصحاب کو, بہت ستایا گیا مکہ میں, یہاں تک کہ آپ مکہ چھوڑ دیا, آپ مدینہ آئے. آپ کتابوں میں پڑھ لیجئے, کبھی بھی آپ نے شکایت نہیں کی کہ مکہ والوں نے ہمیں ستایا. آپ سیدھے کتاب پڑھ لیجیے, سیدھے کتاب, کبھی بھی یہ نہیں کہ مکہ والوں نے یہ ہمارے خلاف کیا, مکہ وہ ہمارے خلاف کیا, کوئی ریفرنس نہیں پائیں گے آپ. بس آپ اپنے پیغام کو دیتے رہے, توحید کا پیغام, آخرت کا پیغام, اتق النار ولا تشرک بالله تورا, اپنے مثبت پیغام پر قائم رہے. مکہ والے کے ظلم کو کبھی بیان نہیں کیا وہاں, آپ نے اس کا دفتر نہیں کھولا وہاں. تو کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھا, آپ نے سارے صحابہ کی پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھا. آپ نفرت سے 100% دور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سارے صحابہ دور تھے. کیوں؟ اس کو بھلا دیا انہوں نے, وہ اللہ کے خانے میں ڈال دیا کہ مکہ والے جو کچھ کیا وہ جانے, ان کا اللہ جانے, ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. لیکن آج کل کے مسلمان جو ہیں, اپنے بچپن سے آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے ہی مسلمان, تقریباً سارے مسلمان بس ظلم کی داستانیں لیے بیٹھے رہتے ہیں, یہ ظلم وہ ظلم, یہ ظلم وہ ظلم. جب یہ دور آیا, یعنی اخباروں کا زمانہ, میڈیا کا زمانہ, تو مسلمانوں نے بہت اخبار نکالے, سارے ہی اخبار ظلم کی داستان لیے رہتے ہیں. اس وقت سے میں نے دیکھا اب تک, اس وقت میں رہتا تھا اعظم گڑھ میں, وہاں کچھ اردو اخبار نکلتے تھے اس ایریا میں, یعنی یو پی میں, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سب ہر اخبار میں ظلم کی داستانیں ہوتی تھی. تو سارے مسلمان کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں اس میں, ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے, ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے, ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے, ہم سیج کی حالت میں ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہی سنتے ہیں, یہی چرچا گھروں میں ہے, یہی چرچا مجلسوں میں ہے, یہی چرچا اخباروں میں ہے, یہی چرچا جلسوں میں ہے, یہی چرچا کتابوں میں ہے. تو بس وہی سوچ, وہی سوچ, وہی سوچ. کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہم خود بھگت رہے ہیں, یعنی ہم نفرتوں میں جیتے ہیں, ہماری تھنکنگ نیگیٹو تھنکنگ بن گئی ہے, یہ کوئی سوچتا نہیں. اور نیگیٹو تھنکنگ معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ نیگیٹو معنی کہ آپ جنت کے لیے ڈیزرو ہی نہیں کر رہے ہیں, جنت کے قابل نہیں ہیں آپ. دیکھیے بہت ہی نازک بات ہے, اس کو غور کیجئے آپ. یہ دنیا جو ہے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ آپ کھیل کود کریں اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں, کوئی پکڑ نہ دھکڑ, نہ کوئی نتیجہ نہ کوئی انجام. نہیں, یہ دنیا میں آپ کو رکھا گیا ہے اور فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں صبح شام, ریکارڈ بنا رہے ہیں, اور یہ لسٹ بنا رہے ہیں کہ کون اس قابل ہے کو جنت ہے اس کو بسایا جائے. یہ تو ہو رہا ہے, ایک ان سین فوج ہے اللہ تعالی کی جو ہمیں واچ کر رہی ہے. اور لسٹ بنا لی کون انسان وہ ہے جو اس قابل ہے اس کو جنت میں بسایا جائے. اور جنت کیا ہے؟ مکمل طور پر پازیٹو تھنکرز کی دنیا ہوگی جنت. الا قیلا سلاما سلاما لا یسبقون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. یعنی جنت وہ دنیا ہے جہاں نہ نفرت ہوگی, نہ انتقام ہوگا, نہ شکایت ہوگی, نہ پروٹیسٹ ہوگا, نہ ان کے خلاف ان کے خلاف سوچنا ہوگا. آدمی حمد و خداوندی میں جیے گا, انسانی خیرخواہی میں جیے گا, محبت کے جذبات میں جیے گا. تو یہیں پر چنا جا رہا ہے کون اس قابل ہے, کون یہ ثبوت دے رہا ہے اس بات کا کہ وہ اس جنت میں بسایا جائے. ہر وقت جب آپ نفرت کی بولی بولتے ہیں تو فرشتوں کی فرشت میں آپ کاٹ بھی جاتے ہیں کہ آدمی اس قابل نہیں ہے. کیسا عجیب, کیسی عجیب محروبی ہے. میں تو تڑپ اٹھتا ہوں اس کو سوچ کر کے کہ جب آپ نفرت کیا, آپ نے جب آپ منفی بولی بولے جب انسان کے خلاف آپ نے خرخائی اور تشدد کی باتیں کی, انسٹینٹلی آپ کا اندراج ہو گیا ہے ایسے لوگوں میں جو جنت میں بسایا جانے قابل نہیں ہے, وہ پھینک دیا جائیں گے ضرور. اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ کیا سارے حالات بالکل اچھے ہوں, گلاب کے پھول ہر طرف مہک رہے ہوں, تب آپ ٹھیک ہوں گے, تب نفرتیں نہیں کریں گے, تب تو شیطان بھی نفرت نہیں کرے گا. دیکھیں کانٹوں کے بیچ میں رہنا پڑے گا, نفرتوں کے ماحول میں رہنا پڑے گا, لوگ آپ کو زیادتی کریں گے آپ کے ساتھ, یہ سب ہونا ہوگا, تبھی تو یہ پتہ چلے گا کہ آپ واقعی معنوں میں نفرت سے خالی ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی, وہ فکشن ہے, وہ ایک انگریزی کتاب میں, تو اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں بھی کئی لوگ جانتے ہوں گے اس کو, امنگ سولڈ ہز فریری. تو وہ پہاڑ پہ چلا گیا, وہاں اس نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا, اور وہ ہر طرح گلاب کے پھول اور یہ پھول وہ پھول اس میں رہنے لگا. وہ فرضی بات ہے لیکن ایک فکشن ہے کہ اسے ماحول میں رہو تو تم کو نفرتیں نہیں ہوگی, ٹینشن نہیں ہوگا, اسٹریس نہیں ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نقشہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نقشہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نقشہ ہے کہ آپ کانٹوں کے بیچ میں رہیں, ایسے جگہ رہیں جہاں لوگ آپ کے خلاف سوچیں, آپ کو تکلیف دیں, آپ کو زیادتیاں کریں, اور پھر بھی آپ اپنے کو بچائے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا تکون اماتن, ایسے نہ بنو کہ جو وہ کرے وہی تم بھی کرو, ایسے مت بنو. دوسرے ظلم کر تم چلائیں لوگوں کہ او ظلم ظلم ظلم, جو سال ذاتی کریں تو آپ چلائے گو ذاتی ذاتی ذاتی, دوسرے ڈسکریمنیشن کریں تو دیکھو ہم کو سیکنڈ کلاس سے بنا دیا گیا. یہ سب ہو یہ سب ہو یہ سب ہو, پھر بھی تم اپنے آپ کو بچا کر رکھو. جیسے دنیا ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں, اینجلز بھی ہیں, یہیں آس پاس بے شمار اینجلز ہیں, وہ بھی اسی طرح رہتے ہیں نفرت سے خالی, انہیں سے کوئی مطلب نہیں. کوئی نفرت کرتا ہے کرے, اپنے کو پیار کا مجسمہ بنائے رہتے ہیں, محبت خیرخواہی فرشتوں کا کلچر ہے. تو سارے نگیٹو حالات کے باوجود پازیٹو بن کر رہنا, یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ جو آپ کو جنت میں بسایا جانے کے قابل بنائے گا. تو آپ بتائیے کہ اس اسکیم آف اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے, کہ انسان کو رکھا گیا ہے کمپٹیشن میں, نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوا, آپ نفتوں میں پڑ گئے, منفی سوچ پڑ گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خدا نے خاص آپ جنت سے محروم ہو گئے. اب ایک جو جنت سے محروم ہو جائے اس میں ابدی محروم, ابدی محروم. بائبل میں آتا ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. یعنی جو آدمی دنیا میں اپنے کو جنت کا اہل ثابت نہ کر سکا, جنت کا وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہ بن سکا, اب مر گیا تو کیا ہوگا, ابد تک دانت پیسنا ہوگا. ابد تک یہ سوچے گا کہ مائنڈ واز اے کیس آف مسڈ اپرچونٹی. کتنی بڑی, آپ سوچیں کہ کتنی بڑی محرومی تک پہنچ رہا ہے یہ مزاج ہمارا. دنیا میں آپ اپنے کو چیخ چلا رہے ہیں کہ دنیا نے ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے, اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے, آخرت میں آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن بن رہے ہیں. کیسی عجیب محرومی ہے یہ, کیسی عجیب محرومی ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ کا کلمہ کیا ہونا چاہیے, کہ آپ بول پڑیں وی کین ناٹ افورڈ ہیٹ, وی کانٹ افورڈ نیگیٹیوٹی, وی کانٹ افورڈ وائلنس. ہم نفرت کا تحمل نہیں کر سکتے, ہم تشدد کا تحمل نہیں کر سکتے, ہم منفی سیل کا تحمل نہیں کر سکتے. کیوں, جنت کھوئی جائے گی, ابدی محرومی سامنے آ جائے گی. آپ سوچیے ذرا کتنا سنگین معاملہ ہے, کتنا سنگین معاملہ, کتنا سنگین معاملہ, کتنا سنگین معاملہ ہے. تو جو سبق اللہ تعالیٰ نے آدم ہی کے زمانے میں دے دیا تھا, جو بات قرآن مجید میں واضح کی گئی, جو بات صحابہ کی مثالوں کے ذریعے سے بتائی گئی, اس سے آج تک مسلمان محروم ہے. کیونکہ انہیں قرآن سے اپنا دین اخذ نہیں کرنا ہے, انہیں تو اپنے قومی جذبات پر چلنا ہے. جو قومی جذبات ہیں وہی ان کا دین ہے, وہی ان کا دین ہے. یہ سب باتیں دیکھیے, بہت زیادہ سوچنے کی. میں جب چلتا ہوں اپنے گھر سے, یقین کیجیے کہ میں ہر وقت ڈرتا ہوں کہ لڑکڑا پر راستے میں لڑکڑا گر جاؤ, میرا خاتمہ ہو جائے. میرے باپ تھے, ان کا نام تھا فرید الدین خان. ان کا انتقال ہوا 29 دسمبر 1929 کو, دسمبر 1929. تو کیا ہوا, ہم لوگ, ہماری فیملی ایک گاؤں میں رہتی تھی. گاؤں سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہماری زمینیں تھیں, اس کو چھاؤنی کہتے تھے ہم لوگ. وہاں زمینیں تھیں, وہاں پر روزانہ جاتے تھے وہ. تو گاؤں سے وہاں گئے چھاؤنی پر جہاں زمینیں تھیں. شام کو یعنی مغرب بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے. تو ابھی راستے میں تھے, یعنی چھاونی اور گاؤں کے راستے میں تھے, کیا اچانک گر پڑے. تو لوگ بتاتے ہیں کہ بٹکی ایک ہوتا تھا, اس کا نام تھا بٹکی, اور کئی لوگ کو دیتے بٹکی یعنی ملازم. تو اپنی زبان میں کہا کہ چاچا گر پڑ لے, چاچا گر پڑ لے, چاچا یعنی ہماری وائف کو چاچا کہتے تھے وہ لوگ. چاچا گر پڑ لیں, چاچا چاچا تو گر گئے. تو ان کو فالج ہمراہ ہوا تھا, پھر اس کے بعد وہ بول نہیں سکے. وہ جب وہ لائے گئے گھر میں رکھے گئے ایک چارپائی پر, تو ابھی تک مجھے صرف اتنی یاد ہے کہ میں دیکھا تھا کہ وہ خاموش پڑے ہوئے ہیں, جان ابھی نہیں نکلی ہے لیکن بول نہیں رہے. پھر صبح تک خاتمہ ہو گیا. چاچا گر پڑ لیں, میں وہ سوچتا ہوں کہ میں گر پڑوں راستے میں, میرا خاتمہ ہو جائے. اور جانتے ہیں خاتمہ ہوتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. خاتمہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہوتا ہے. یعنی خاتمے کے بعد میں چاہوں کہ میں یہاں واپس آؤں, میں C-29 میں واپس آؤں, میں دلی میں واپس آؤں, تو اٹ از امپاسبل امپاسبل امپاسبل. دیکھیں موت کے بعد دو چیزیں امپاسبل ہو جائیں, یاد رکھیے. موت جو ہمیں ہر ایک پیچھا کیے ہوئے ہے, دو چیزیں امپاسبل ہو جائیں گی. نمبر ون, واپس آنا اس دنیا میں دوبارہ, اپنی فیملی میں, اپنے لوگوں میں واپس آنا, یہ امپاسبل ہو جائے گا. دوسری جو امپاسبل ہو جائے گی کہ آپ اسرنو کوئی نیا عمل شروع نہیں کر سکتے. جیسے ہمیں ہر آدمی کام کر رہا ہے, ایک آدمی ایجوکیشن لیتا ہے, پھر بھی انجینئر بنتا ہے, پھر سروس میں جاتا ہے, کوئی بزنس شروع کرتا ہے, پھر ایک انڈسٹری لگاتا ہے, یہ عمل ہے. وہاں پیسہ نہیں کر سکتے, وہاں کوئی ایک نئی سرگل نہیں شروع کر سکتے آپ, نیا دور عمل نہیں شروع کر سکتے آپ. تو واپسی بھی ختم اور نیا عمل کے امکان بھی ختم. کیسی بھیانک ہے وہ چیز جس کو ہم موت کہتے ہیں. تو بتائیے کہ جس کو موت کا استحضار ہو وہ نفرت پڑ سکتا ہے, کہے کہ بھائی میں جائے نفرت, ہمیں تو محبتوں میں جینا ہے کیونکہ ہم جنت سے محرومی کا افورڈ نہیں کر سکتے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی میں جائے نفرت, بھائی میں جائے سازش, بعد میں جائے انتقام. ہمیں تو اپنے کو بچانا ہے. میرا فارمولا ہے سیو یور سیلف, کہ مسئلہ اپنا ہے. میرے علم کے مطابق ساری دنیا کے مسلمان وداؤٹ این ایکسپشن اس میں مبتلا ہے, کہ وہ یہ جانا نہیں انہوں نے کہ ہمارا دنیا جو ہے ورلڈ آف کمپٹیشن ہے, اس لیے لازمن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو دھکا دے گا, کسی سے کسی کو نقصان پہنچے گا, کسی کچھ ہو کسی کچھ ہوگا. یہ ہونا ہی ہونا ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو سفرنگ پیش آئے گی, سفرنگ. اب اس کے بعد کیا ہے, آپ کو بچانا ہے اس بات سے کہ آپ نفرت نہ کریں, ریئیکشن نہ دکھائیں, نگیٹو سوچ میں نہ پڑیں. ورنہ کیا ہوگا, آپ کے اندر جنتی شخصیت ہی بنے گی, پیراڈائز میں بسانے کے قابل نہیں ٹھہرنے گیا. پیراڈائز میں وہ بسایا جائے گا, یہ 100% پازیٹیو ہو, یاد رکھی. ایک آیوٹا کے برابر بھی اگر کسی کو نگیٹیوٹی ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو نگیٹیوٹی کہاں سے آتی ہے, باہر والوں کے رویے سے آتی ہے. اگر کوئی شخص آپ سے پیارا مسرت بیٹھے, چائے پلائے, کھانے کھلائے, تو آپ کیوں نفرت کیوں کرے گا اس سے؟ نفرت تو جب ہی کرتے ہیں جب اس سے کوئی آپ کو غلط تجربہ ہوتا ہے, تو اسی وقت تو نفرت سے بچانا ہے اپنے آپ کو. وہی تو لمحہ ہے جب آپ اپنے آپ کو نفرت سے بچائیں, وہ ٹیسٹ کا ہوتا ہے, ٹیسٹ کا موقع. یہ جو مسلمان ہر وقت مسلمانوں کا اخبار, مسلمانوں کی بلش ہے, مسلمانوں کے جلسے, ہر وقت اسی میں جی رہے ہیں. جہاں بھی جائیے, جس جلسے میں جائے, جس اخبار کو پڑھیے, جس مسلمان سے بات کیجیے, سب ایک دشمن دریافت کیے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف وہ خوب بول رہا ہے. عرب نان عرب سب, عرب کہتے ہیں امریکہ عدو الاسلام رقم واحد, امریکہ عدو الاسلام رقم واحد. یورپ امریکہ جو مسلمان بنے ہوئے کہتے ہیں اسلام امریکہ انمی نمبر ون آف اسلام, امریکہ اسلام کا نمبر ون دشمن ہے. یاد رکھیے یہ اپنی دشمنی کا کلمہ ہے. میں اپنا دشمن ہوں. میں بچپن سنا کرتا تھا کہ یہ برٹش جو ہے یہ اسلام کے نمبر ون دشمن ہے. جب برٹشرز یہاں پر رول کر رہے تھے تو میں یہ سنتا تھا گھر میں, مدرسے میں, ہر جگہ یہی کہ برطانیہ جو ہے یہ دشمن نمبر ون ہے اسلام کا. اب سنتا ہوں میں کہ امریکہ جو ہے وہ نمبر ون دشمن ہے اسلام کا. نہیں, تم اپنے نمبر ون دشمن ہو. جو آدمی یہ بولتا ہے بولی, یقین کیجئے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا دشمن نمبر ون ہوں, میں اپنا دشمن ہوں. دوسرے کی دشمنی کا اعلان کرنے والا یقینی طور پر یہ بتا رہا تھا کہ میں خود اپنا دشمن ہوں. کیوں؟ میں اپنے اندر منفی شخصیت بنا رہا ہوں, نگیٹو پرسنالٹی بنا رہا ہوں. اور نگیٹو پرسنالٹی جو بنائے گا اپنے اندر, اس کے لیے جنت نہیں ہے. تو کیا اپنے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ یہ اپنے ساتھ دشمنی نہیں ہے. یہ تو یہ سادہ بات نہیں ہے. ہم جو دوسروں کے خلاف بولتے رہتے ہیں صبح سے شام تک, دفتر ہمارے پاس ہے, ہر انسان کی ڈکشنری میں بس یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو ایک دفتر ہے ہمارے خلاف, ہمارے پاس نفرت ہو, سازش ہو, دشمنی ہو, اور یہ وہ, ہر آدمی اس کا بادشاہ بنا ہوا ہے. لیکن ان ٹرمس آف ریزلٹ دیکھیے, آپ خود اس کا شکار ہیں. آپ خود اپنے کو پیراڈائز کے اور جنت کے کہ انکمپیٹنٹ بنا رہے ہیں, انکمپیٹنٹ. تو سارا معاشرہ یاد رکھیے اپنا ہے, دوسرے کا نہیں ہے. اس دنیا میں یاد رکھیے سارا مسئلہ اپنا ہوتا ہے, دوسرے کبھی بھی نہیں ہوتا. یا تو آپ اپنی بدخواہی کرتے ہیں یا اپنی خیرخواہی کرتے ہیں. دوسروں کے ساتھ خیرخواہی اپنے ساتھ خیرخواہی ہے, ان ٹرمس آف ریزلٹ. دوسروں کے ساتھ بدخواہی اپنے ساتھ بدخواہی ہے, ان ٹرمس آف ریزلٹ. دوسروں کے خلاف نفرت اپنے خلاف نفرت ہے, ان ٹرمس آف ریزلٹ. یہ سارا معاملہ بوم رینگ ہے, پھینکے گیند پھینکے دوسرے کی طرف آئے اپنی طرف. تو بہت زیادہ سوچئے, بہت زیادہ سیریسلی اس بات کو لیجئے. خود اپنی اصلاح کیجئے, دوسروں کی اصلاح کیجئے. اسی کو اپنا مشن بنائیے, مشن. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو وہ توفیق دے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں, جنت میں ہمیں داخلہ ملے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم اجمعین.
Okay, we'll be starting with the question answer session. We request our online viewers to send in their questions on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. Okay, we are starting now. مولانا, یہ سوال پوچھا ہے مسٹر خواجہ کلیم الدین نے پینسلوینیا سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, دیر از اے ٹرینڈ ہیئر ان دا یو ایس اے ٹو پروڈیوس انڈیجینس مفتیز اینڈ علما. فار دس ریزن دے آر اسٹیبلشنگ اسپرالنگ دارالعلوم اینڈ پروڈیوسنگ ینگ ٹربنائزڈ حافظ مفتیز اینڈ عالمس. دس وے دے تھنک that they will bring an Islamic revolution here in the USA. My question to you is it a positive trend? Will it bring a desired revolution? If not, what should Muslims do here? Kindly comment.
دیکھیے، اگر مقصد یہ ہو مدرسے قائم کرنے کا ویسٹرن کنٹریز میں کہ اس سے کچھ نکاح پڑھانے والے اور جنازہ پڑھانے والے اور فتویٰ دینے والے کچھ لوگ پیدا ہو جائیں، تو یہ بات تو حاضر ہو سکتی ہے، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں ریولیوشن لانا اسلامی، یہ تو بالکل یعنی فولس پیراڈائز میں جینا ہے. دیکھیے، میں نے بار بار سفر کیا ہے ان کنٹریز کا، امریکہ کا بھی. میں نے پایا ہے کہ لوگ بالکل ہی نہیں جانتے کہ امریکہ کیا ہے. وہاں رہتے ہیں صرف کمانے کے لیے، ملتے ہیں آپس میں، یہ امریکنوں سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوتی سوائے یعنی ورک پلیس کے، کچھ ان کا کنٹیکٹ نہیں. یہاں تک کہ جو علماء انڈیا سے جاتے ہیں وہاں، یا پاکستان سے جاتے ہیں وہاں، یا یورپ جاتے ہیں وہاں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کہ امریکہ کیا ہے. کیوں؟ اپنے لوگوں میں رہتے ہیں، بس اپنے لوگوں میں کھائے پیئیں گے، اپنے لوگوں میں ہنسی مذاق کریں گے، اپنے لوگوں میں ہوا کریں گے، وہاں پہ واپس آ جائیں گے. امریکن سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ جانتے ہی نہیں کہ امریکہ کیا ہے، ویسٹرن تھاٹ کیا ہے، ماڈرن تھنکنگ کیا ہے. تو آپ ریولیوشن کہاں سے لائیں گے؟ ماڈرن مائنڈ کو آپ ایڈریس کیسے کریں گے؟ آپ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ساری دنیا کے مسلمان بشمول امریکہ اور یورپ کے، کہ یہاں کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ کارٹون چھپ گیا کوئی، یا کوئی کتاب چھپ گئی، اور شور بچاتے ہیں اس کے خلاف. اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا ایج. آپ باہر جا کے رہتے ہیں تو اسی رہتے ہیں کہ وہاں آزادی ہے. تو آج کی دنیا جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت امپورٹنس دیتی ہے، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن ان کا کلمہ ہے، آزادی رائے، یہ ان کا کلمہ ہے. ان کا آپ شور مچاتے ہیں، یہ کچھ بھی آپ پتہ نہیں کہ وہاں کا سوچ کیا ہے، وہاں کے تھنکنگ کیا ہے. شور کیا مچانا ہے؟ آپ آرٹیکل لکھیے، آپ کتاب لکھیے، آپ لوگوں سے ملیے، لوگوں کو سمجھائیے. ہنگامہ کرنا اور کہنا کہ مارو ان کو، کاٹو، یعنی کچھ بھی انہیں الف بے تے سے بھی نہیں معلوم ہے وہاں کی دنیا کا حال. یہ ریولیوشن لائیں گے، یہ وہاں بھی انقلاب برپا کریں گے. یہ تو فولس پیراڈائز میں جینا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو مدرسے وہاں قائم ہو رہے ہیں، اگر ان کا مقصد یہ ہو کہ جو کلچرل ضرورتیں ہیں مسلمانوں کی، کلچرل ضرورتیں جیسے نماز، جنازے کی نماز پڑھانا، عیدین کی نماز پڑھانا، کچھ جزیات میں مسئلے میں فتویٰ دینا وغیرہ، یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ وہاں کی دنیا میں اسلامی انقلاب آئے. کیونکہ اسلامی انقلاب ماننے کا اسلام کو آپ اسے ان کے مائنڈ کو کے مطابق، ان کے مائنڈ کے مطابق آپ اسلام کو ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنائیں، اس کو ریزن آؤٹ کریں، ایسے دلائل دیں کہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہو، تب تو سوچے گا، ورنہ سوچے گی نہیں، سوچے گا بھی نہیں. ابھی تو جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں ہمارے مشن میں جو کتابیں، اس کو چھوڑ دیجیے، سب مسلم اورینٹڈ کتابیں ہیں، ون ٹو آل مسلم اورینٹڈ کتابیں ہیں. میں امریکہ میں مسجدوں میں نماز پڑھی، میں نے وہاں بھی دعا قرون، وہاں بھی قرون نازلہ پڑ جاتی ہے، اللہ مالک الکفرات والمشرکین، وہاں بھی ہوتا ہے. اب بتائیے کہ جن لوگوں کو آپ، جن لوگوں کے درمیان آپ اسلام کو پھیلانا ہے، ان کو بد دعائیں کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کرتے ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. پوری تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ اسلام اپنے آپ قبول کرتے رہے فطرت کی گواہی پر، فطرت کی گواہی پر. جیسے ایک امریکن مسلمان ہوا تھا تو اسے پوچھا گیا کہ مسلمان تو کیوں ہوئے، تو اسے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، آئی واز ریورٹڈ ٹو مائی اون برتھ رائٹ ریلیجن. تو اپنی فطرت کی طرف لوٹتا ہے یہ، تو بس وہاں پر وہی اپنے ملک کو کلچر چلاتے ہیں. عرب لوگ اپنا کلچر چلاتے ہیں، پاکستانی اپنا چلاتے ہیں، انڈین کو اپنا چلاتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں بس. تو میں ایسے مدرسوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جس گول کو سامنے رکھ کر کے مدرسے بنائے جاتے ہیں وہ اس کے خلاف ہو، کیونکہ یہ گول کبھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہم لوگ یہاں ہر ہفتہ اکٹھا ہوتے ہیں، ہمیں سمجھا کہ ہم اکٹھا ہوتے 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 یہاں پر انڈیا میں ہم اپنا حکومت قائم کر لیں گے، تو ایک آمکانہ بات ہوگی، کیونکہ تو نان پولیٹیکل ہے ہمارا مشن، یہاں پارٹی سے کوئی بات نہیں، نہ ہمارے اس کلاسز سے سارے انڈیا میں لوگ ہم کو ووٹ دیں، ووٹ دینے لگیں گے، تو یہ آمکانہ سوچ ہو گیا ہو جائے گی. تو کم سے کم یہ جانیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلنے والا ہے. یعنی آپ لگائے ببول کا پیڑ اور سائے کو اس سے آم پھلے گئے، تو ظاہر ہے کہ بالکل اسی کو کہتے ہیں کہ لیونگ ان فولس پیراڈائز. یہ میری رائے ہے.
مولانا ان کا ایک سوال اور ہے، انہوں نے لکھا ہے، واٹ از اجازہ؟ Without اجازہ can't a person become a مفتی؟ Can a young person of 25 to 30 years of age call himself a مفتی if he has an اجازہ؟ اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے اجازہ جو ہے اس کا نہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں کوئی لکھا ہوا ہے. یہ بعد کے زمانے میں اس کا رواج ہوا جبکہ مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. پہلے زمانے میں کوئی عالم جو ہے اپنے گھر پر لوگوں کو پڑھاتا تھا، اب چند سال کسی نے وہاں پڑھا تو اس نے سمجھا کہ اس قابل ہو گیا ہے کہ قرآن کا درس دے، حدیث پڑھائے، فقہ کا مسئلہ بیان کرے، تو وہ ایک اجازت دیتا تھا. اجازت بھائی وہ جو اردو میں مانے ہیں اجازت دینا، کہ تم اس قابل ہو چکے ہو کہ تم قرآن تو پڑھاؤ اور حدیث پڑھاؤ، فقہی مسائل بتاؤ، یہ ہے اجازہ. یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے. اب موجودہ زمانے میں تو اس کی ضرورت ہے، اب تو موجودہ سند اور ڈگری ہوتی ہے. اس زمانے میں اجازہ کی کوئی اہمیت نہیں میرے ردی. اس وقت کی بات ہے جب کہ مدرسے نہیں ہوتے تھے اور سند اور ڈگری کا کانسیپٹ نہیں تھا پہلے. یہ بہت بعد کو سند اور ڈگری کا کانسیپٹ آیا ہے. تو اب جب مدرسے بن گئے اور وہاں سند دیا جانے لگی، اب اجازت ایک رسمی چیز ہے، ایک ٹریڈیشنل چیز ہے، بس اس طرح اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی اگر اجازت کا طریقہ چلائے تو چلائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب نئے دور میں جبکہ مدرسے قائم ہیں، یونیورسٹیوں میں حسابی کے ڈپارٹمنٹ قائم ہیں، تو اجازت کوئی اہمیت ہے. اب تو اہمیت ہے کہ آپ اس میں ماسٹر ڈگری لیں، اس میں ڈاکٹریٹ کریں، اس میں ریسرچ کریں، اس میں مطالعہ کریں، اب لائبریری ہیں اس میں جا کر پڑھیے، یہ سب کیجیے. تو اجازہ جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے، ماڈرن دور میں اس کی کوئی خاص اہمیت میرے نزدیک نہیں.
مولانا مس نزد بانو نے مئو مدھیہ پردیش سے لکھا ہے، مولانا آل یور ٹاکس ہیو ریئلی گریٹ افیکٹ آن می، پلیز ایکسپلین ٹو می دا فضیلت آف آخری آیت آف سورہ بقرہ.
دیکھیے فضیلت کا جو کانسیپٹ ہے اس سے میں بہت زیادہ اگری نہیں کرتا ہوں. فضیلت کانسیپٹ اسے بیس کرتا ہے کہ اس کو رٹ لیں آپ پڑھیں تو فضیلت مل جائے گی، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ اس کو ریسائٹ کرنے سے، اس کو رٹنے سے، اس کو دہرانے سے کوئی مسٹیریسلی کوئی آپ کو ثواب مل جائے گا، اس کانسیپٹ کو میں نہیں مانتا ہوں. سورہ بقرہ کے آخری آیت میں جو بات ہے وہ اس کو سمجھیے, اس کو مطالعہ کیجیے, اس کو اچھی طریقے سے ذہن بٹھائیے. یہ ہے اس کی اہمیت. تو اس سے آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کی آیت ہی اور بند دو آیتیں ہیں, یہ آخری دو آیتیں جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور بہت اسے انسپریشن ملتا ہے. انسپریشن آپ کسی بھی تفسیر پڑھیے اس کو, آپ اس پہ غور, تفسیر اس کا ترجمہ پڑھیے, تفسیر پڑھیے, اس پہ غور کیجئے, تو ان آیتوں میں بہت زبردست انسپریشن ملتا ہے. یہی اس کی اہمیت ہے. یعنی فضیلت کے بجائے آپ اہمیت غلط بولیے تو صحیح ہوگا میرے نزدیک.
مولانا ان کا ایک سوال اور ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ شادی کی رسومات جو فضول ہوتی ہے, وقت اور پیسے کی بربادی ہوتی ہے, منع کرنے کے بعد بھی لوگ انہیں کرتے ہیں اور ہمیں انوالو کرتے ہیں, نہ انوالو ہونے پر برا مانتے ہیں. لڑکا اور لڑکی کی شادی کس طرح ہونی چاہیے؟ پلیز آپ اپنی حکمت سے ضرور اپنی ٹاک میں اسے شامل کر لیجئے اور اس پر کچھ بتائیں.
بھائی اس پر تو بہت لکھا ہے ہم نے, جو لوگ ہمارا میگزین رسالہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو شادیوں میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ میں دیکھ ٹھیک اسی آیت کا, وہ آیت اپلائی ہوتی ہے ان کے اوپر کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ تبذیر ہے, تبذیر کا تو چھیٹنا, آپ کا پیسہ اور چھیٹیں ادھر ادھر, وہ تبذیر ہے. تو یہ پیسے کو چھیٹنا ہے شادیوں میں جو خرچ کیا جاتا ہے. سب کا سب یقین کیجیے کہ بدعت ہے, خرافات ہے, اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. نام رکھ رکھا ہے اسلام کا, نہیں کہیں ولیمہ اس کا نام رکھ رکھا ہے, کہیں اس طرح کا نام وہاں سے لے کر رکھ رکھے ہیں. یہ اور یہ گویا کہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ ہے, یہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ ہے. میں ایک بار تو ایک مغربی ملک میں تھا تو مجھے وہاں پر ایک تقریب میں لے جایا گیا, بتایا گیا کہ وہ خطبہ سیرمنی ہے, وہ خطبہ سیرمنی. وہاں گیا تو دھوپ بچی ہوئی تھی وہاں پر کھانے پینے کی. تو خطبہ کے معنی ہوتا ہے پیغام میں نکاح دینا, خطبہ کے معنی پیغام میں نکاح دینا. تو پیغام میں نکاح, یہ خطبہ کا لفظ آیا ہے حدیثوں میں, تیسرا مطلب تھوڑی کہ آپ وہاں ایک فنکشن کے روپ میں کریں اس کو. وہاں پر دھوپ مچی ہوئی تھی کھانے پینے کے بعد, لڑکا اور لڑکی دونوں بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر, اور عجیب غریب ایک منظر تھا وہاں پر. تو اسلام کا لفظ خطبہ لیا اور سب سارا جاہلیت کی رسمیں وہاں پر, ساری رسمیں جاہلیت کی. تو یہ ایک تو مسلمان غلطی کر رہے ہیں اور سرکشی ہے کہ اس کو اسلام کا نام لیتے ہیں. آج کل جو ولیمہ جو ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جو بارات ہوتی ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں, جو خطبہ سرمنی ہوتی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو اگر جاننا ہو کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے تو آپ صحابہ کی شادیوں کے حالات پڑھیے, رسول اللہ کی لڑکیوں کی شادیاں کس طرح کی گئی وہ پڑھیے. یہ سب لکھا ہوا کتابوں میں کہ رسول اللہ نے اپنی لڑکیوں کی شادی کیسے کی, صحابہ شادیاں کیسے کرتے تھے. یعنی میں ایک مثال عرض کروں کہ ایک صحابی تھے مدینہ میں, ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف. تو رسول اللہ سے لوگ صحابہ, جو چھوٹا سی جگہ تھی مدینہ تو کوئی بڑی جگہ تھی نہیں, تو لوگ ملتے جلتے تھے آپس میں, مسجدیں ملتے جلتے تھے. تو چند دن وہ ملنے کے لیے نہیں آئے, چند دن یا ایک دو دن. تو رسول اللہ نے پوچھا کہاں تھے, تو کہا میں نے شادی کر لی ہے. اب غور کیجئے کہ مدینہ تو آج کل لحاظ سے مجھے ایک گاؤں تھا بس, چھوٹا سا, ایک چھوٹا سا, بہت ہی چھوٹا سا ٹاؤن. تو وہاں پر انہوں نے رسول اللہ کو بلایا نہ صحابہ کو بلایا, ایسی پر شادی کر لی کسی سے. وہاں نہ ولیمہ ہے, نہ وہاں خطبہ ہے, نہ وہاں پر بارات ہے, نہ وہاں وہ دھوم ہے جو آج کل ہوتی ہے, نہ جہیز ہے, کچھ بھی نہیں. تو اسلام کے جو طریقہ ہے شادی کا, وہ یہ آج کا جو مسلمانوں کا رائج ہے وہ سرتا بدعت ہے, گناہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. कोई शक नहीं।
मौलाना अगला सवाल मौलाना अब्दुल बासित उमरी ने किया है दोहा कतर से। उन्होंने लिखा है, मौलाना शुक्र का मतलब क्या है? क्या अल्लाह जब हमें खूब पैसा दे तब शुक्र करें, या फिर अल्लाह ने जिसको जिस हालत में रखा है वो उसी हालत को शुक्र की हालत के तौर पर दरियाफ्त करें? मौलाना इस बारे में वजाहत फरमाएं।
देखिए, पैसे पर शुक्र करना तो है ही नहीं इस्लाम में। इन्हें दौलत मिले तो शुक्र करें आप, ये इस्लाम में है ही नहीं। अब देख कौन सहाबी था जो पैसा मिलने पर शुक्र किया उसने कि खुदा का शुक्र है तूने मुझे दौलत दी, ऐसा कह नहीं पाएंगे आप। शुक्र तो करना है कि आपको खुदा ने पैदा किया, खुदा ने आपकी सूरज को चमकाया, खुदा ने आपकी हवाएं चलाई, खुदा ने आपकी बारिश बरसाया, खुदा ने आपको मौका दिया कि आप अच्छा अमल करके जन्नत में जाएं, खुदा ने आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत फराहम की, ये सब शुक्र की बात है। पैसा मिलने पर शुक्र करना और दौलत मिलने पर शुक्र करना, ये तो है ही नहीं इस्लाम में, क्योंकि वो तो फितना है, आजमाइश है। अब आजमाइश पर आप शुक्र करेंगे? साफ साफ कुरान में लिखा हुआ है कि माल फितना है, आजमाइश है, यानी जांचने के लिए, टेस्ट के लिए दिया गया है, टेस्ट के लिए दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी गुमराही है, बहुत बड़ी गुमराही। एक साहब ने बहुत बड़ा घर बनाया, मैं गया उनके यहां, तो देखा घर के सामने जो एंट्रेंस था उस पर लिखा हुआ था हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, मतलब ये घर जो है मुझे अल्लाह के फजल से मिला है। ये बिल्कुल इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम का नहीं। चाहे घर हो, चाहे दौलत हो, चाहे ये सब जितनी चीजें हैं, वो सब आजमाइश है, टेस्ट है। ये तो बहुत बड़ी गुमराहिश में सारी दुनिया का मुसलमान मुबतला है, सब के सब मुसलमान मुबतला है। एक साथ कहा मैं गया तो उनके दोस्त वहां बैठे हुए थे, तो दोस्त साहब ने उनके बारे में फरमाया कि अल्लाह ने इनके ऊपर बहुत फजल किया है, मतलब इनके बेटे कमाते हैं और पैसा ही पैसा घर में हो रहा है और हर चीज बहुत परवानी के साथ को मिली हुई है, इसको बताते हैं उनका अल्लाह ने इनके साथ बड़ा फजल किया। तो मैंने कहा ये फजल का, ये तो टेस्ट की बारिश है, ये फजल की बारिश नहीं है, ये जांच की बारिश है, जांच। तो ये सब तो गुमराही है।
मौलाना अगला सवाल किया है डॉक्टर सफीना ने नई दिल्ली से। उन्होंने लिखा है, टुडेज मुस्लिम्स हैव बिकम मोर टॉलरेंट, इज इट रियली चेंज इन देयर नेचर और हिपोक्रेसी? काइंडली कमेंट।
बिल्कुल टॉलरेंट नहीं हुए हैं, आपका अकेले में बात कर लीजिए उनसे, सड़कों पर नहीं आए, ये सही है। क्यों सड़कों पर नहीं आते? उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है और पैसा कमाना है, बस। तो आउट ऑफ इंटरेस्ट वो ऐसा हो गए हूँ, आउट ऑफ इंटरेस्ट कि छोड़े झगड़ों को, हमें तो बच्चों को पढ़ाना है, हमें तरक्की करना है दुनिया में, हमें पैसा कमाना है, बाकी अंदर वही गुबार भरा हुआ है। किसी भी शख्स से आप अकेले में बात कीजिए, तन्हाई में बात कीजिए, मतलब दो चार आदमी आप बैठते वहां बात कीजिए, वही नफरतें भरी हुई अंदर। तो सब आउट ऑफ इंटरेस्ट है ये, और जो आउट ऑफ इंटरेस्ट जो हो वो उसी का नाम हिपोक्रेसी है। मैं मानता हूं कि प्रधान एक चेंज आया है, लेकिन वो चेंज आया है मुनाफिकाना, यानी हिपोक्रेसी वाला चेंज है ये, कि अपना इंटरेस्ट खतरे में आया तो बदल गए। बाकी जहां तक प्रिंसिपल की बात है वो वैसे कोई सही है। मैं बाकायदे तौर पर जानता हूं कि लोग जो हैं अपने बच्चों को दूर किए हुए हैं टकराव से और सड़कों पर नहीं आने देते, लेकिन जब उसे बात कीजिए तो वही नफरत की बोली बोलेंगे, वही नफरत की बोली। तो मैं समझता हूं कि इस हिपोक्रेसी बेहतर तो लड़के बढ़ जाते, शायद शहादत का दर्जा मिलता। तो सही यह है कि मुसलमान माने कि हम गलती पर थे, वी वेयर रॉन्ग, कि हमने सड़कों पर आए, हम जलसे धूम मचाई, हमने नारे लगाए, ये सब गलती थी हमारी, کھلے طور پر اعلان کریں کہ وی ویئر رانگ, اب پھر یہ طریقہ اختیار کریں, تب وہ ثواب بن جائے گا. یاد رکھیں جب تک غلطی کے اعلان نہ کریں مسلمان تب تک ثواب کچھ نہیں ملنے والا. ان کو بچے پڑھ لیں گے, ان کو یہ ہوگا, بچے پڑھ لیں گے, ان کا گھر میں پیسہ آ جائے گا. ایک سال نے بہت صحیح بات کہی کہ مسلمان جو چینج آئے ہیں آج کل, اس کا سب سے بڑے وجہ ملٹی نیشنلس ہیں. آپ کو پتا ہوگا ملٹی نیشنل جب سے آئے ہیں تو پیسہ بہت بڑھا دیا انہوں نے, ان تنخواہوں کا معیار, الاؤنس کا معیار بہت بڑھا دیا. اب جو ہے اس ٹائپ کی پاورٹیز افورڈیبل نہیں رہی. لوگ سوچتے ہیں اتنا زیادہ ہم پیسہ کما سکتے ہیں, ہمارے بچے پڑھیں تو اتنے اتنے پیسے ان کو ملیں گے, اور اتنے شاندار کار میں ہم چلیں گے, اتنے شاندار گھر میں رہیں گے ہم. اس چیز نے ایک ٹرینڈ میں بدلاؤ پیدا کیا ہے اس انٹرسٹ نے, لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کو. دنیا کے نقصان سے مسلمان بچ جائیں گے, دنیا کے نقصان سے بچ جائیں گے. وہ ثواب جب ملے گا کہ سب سے پہلے اعلان کریں, کھلا اعلان, وی ویئر رانگ, کہ ہم نے خامخواہ نفرت کی پالیسی چلائی, تشدد کی پالیسی چلائی اور ٹکراؤ کی پالیسی چلائی. وہ غلطی تھی, وہ کہ ٹکراؤ کی پالیسی کو غلطی بتائیں صاف صاف کھلے طور پر, پھر کہیں کہ اب ہم صلح کی پالیسی چلائیں گے تو ثواب ملے گا اس کا, ورنہ دنیا کے نقصان سے بچ جائیں گے, ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا.
نئی دلی سے مسٹر عبد الرحمان نے لکھا ہے, مولانا صاحب, when we say that the Quran is the preserved book, how would we argue for it?
یہ تو کتابیں موجود ہیں بہت ساری, آپ پڑھیے, تدویر قرآن کے نام سے کتابیں موجود ہیں, مطلب اس تاریخی اس کا ریکارڈ موجود ہے کیسے کیسے قرآن پریزرو ہوا, کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیسے لکھا جاتا تھا اور یاد کیا جاتا تھا, پھر اس کے بعد صحابہ تابعین تبا تابعین زبان میں کیسے اس کو لکھا گیا, یاد کیا گیا, محفوظ کیا گیا. اس میں بہت بہت ساری کتابیں ہیں, خود میرا بھی مضمون چھپائی سی موضوع پر, تدویر قرآن کے موضوع پر, تو آپ پڑھیے ان کتابوں کو, اس سے آپ معلومات حاصل ہو جائیں گی. اس موضوع کا, اس کا ایک مشکل موضوع ہے, یہ اس کو کہتے ہیں تدوین قرآن, جم و تدوین قرآن, حفاظت قرآن, یہ سب بہت بہت کتابیں اس موضوع پر ہیں.
ڈاکٹر فریدہ خانم نے دلی سے لکھا ہے, وائی از اٹ دیٹ مسلم ہیو بیکم ریزسٹنٹ ٹو اینی ایڈوائس, ایون دا ریفرنسز فرام قرآن اینڈ حدیث فیل ٹو موو دیم, دے آر کنوینسڈ آف دیئر بینگ آن دا رائٹ پاتھ, دے تھنک پیراڈائز از ریزروڈ فار دیم اینڈ دیٹ پیراڈائز از دیئر برتھ رائٹ. کین پیراڈائز بی برتھ رائٹ فار اینی ون؟ پلیز ایکسپلین دس.
ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, پیراڈائز کسی کا پیدائشی حق نہیں ہے. لیکن مشکل ہے کہ ہمارے مسجدوں میں, ہم مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے, مسجدوں مدرسوں میں سبق ملتا ہے, وہ یہی ملتا ہے کہ جنت تو ہمارے لیے ہے, اور موجودہ مسلمانوں کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے, وہ قومی مذہب پر ہیں, وہ خدائی مذہب پر نہیں, اس میں ذرا بھی شک نہیں مجھ میں. ان کے قومی خواہشات, ان کے قومی عزائم, قومی مفادات, یہ ان کا مذہب ہے, اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے اسلام کے نام لیتے ہیں, اس کو جائز بتانے کے لیے اسلام کے نام لیتے ہیں. حقیقتاً وہ ان کا جو جس اسلام پر ہے وہ ان کا قومی مذہب ہے, قومی کلچر ہے, قومی جذبات ہیں, تو اسلام کے نام لیتے ہیں اس کو. بس اسی کو میں نے کہا کہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ ہے. اس پہ تو میں نے بہت زیادہ لکھا ہے, سینکڑوں مضامین لکھے ہیں اس مسئلے پر, کہ اپنے قومی مذہب کو لوگ اسلامائز کیے ہوئے ہیں, اس طریقے سے وہ اسلامی نہیں بن جائے گا, اس طرح سے وہ اسلامی نہیں بن جائے گا.
मौलाना, अगला सवाल किया है मिस्टर रामेश सिद्दीकी ने दिल्ली से. उन्होंने लिखा है, Why is it that a woman witness is regarded as half to a man according to chapter 2 verse number 282 of the Quran? Is this command limited to a financial transaction or it is for every case of witness?
इस पर मैंने लिखा है, बिल्कुल साइंटिफिक इसका प्रूफ दिया मैंने कि ठीक ये साइंटिफिक साइंस के दरियाफ्तों के मुताबिक है ये. और ये इस पर मैंने आर्टिकल में छप चुका है, जो साहब इसको पढ़ना चाहे वो मौलाना तकवान साहब उसका रेफरेंस पूछ लें और सारे उसको पढ़ लें. ठीक इसी मौजू पर, इसी आयत को लेकर के मैं साइंस की जो डिस्कवरीज हैं उसका रेफरेंस दिया उसमें. तो ये एक लंबी बात है, जो लोग समझना चाहें तो मौलाना तकवान साहब उसका रेफरेंस बता देंगे, उसको साल में पढ़ लें.
ओके, वी विल नाउ एंड द सेशन. वी विल फर्स्ट हैव अ ब्रेक, टी ब्रेक, एंड देन आफ्टर दैट नमाज़.